لا یستطیعون لہم نصرن، وہ نہیں استطاعت رکھتے ان کے لیے کسی مدد کی، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، وہ اپنی نہیں مدد کر سکتے، تمہاری کیسے کریں گے؟ کتنی لاجیکل بات ہے نا، یہ طاقت ہوتی تو پہلے اپنی مدد کرتے نا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم پکارو ان کو طرف ہدایت کے تو وہ نہیں پیروی کریں گے تمہاری۔ اگر وہ تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ، ان کو بتاؤ کوئی بات، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ اب یہ ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ یہ ان بتوں یا جن کو بھی کوئی خدا مانتا ہے ان کی طرف بھی جا رہی ہے، اور دوسری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کو پوجنے والے ہیں ان کی طرف بھی۔ یعنی یہ جو معبود تم نے بنائے ہوئے ہیں، جو الہ تم نے بنائے ہیں، جن سے تم جن کو تم پکارتے اپنی حاجتوں کے لیے، یہ تو کچھ سننے کے قابل نہیں ہے۔ اگر تم پکارو ان کو ہدایت کی طرف، نہیں وہ پیروی کریں گے، وہ نہیں ہدایت دے سکتے تم کو کوئی بھی۔ اور دوسری، اگر ان کو بتایا جائے جو یہ مانگنے والے ہیں ان سے، تو اگر تم ان کو بلاؤ گے بھی نہ کہ آ جاؤ ادھر سیدھے راستے کی طرف، یہ کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، اتنا شرک ان کے اندر بیٹھ چکا ہے۔ آپ بتائیں ذرا جا کے جہاں پہ ہمارے ملکوں میں ایسی جگہوں پہ گدی نشین بنے ہوئے ہیں، یہ بنے ہوئے ہیں، ان کو آپ بتائیں جتنی مرضی یہ آیتیں دکھا دیں، نہیں مانیں گے۔ سواؤن علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تم ان کو چاہے پکارو، بلاؤ ہدایت کی طرف یا نہ بلاؤ، چاہے چپ رہو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ شیطان نے ایسا ان کو اپنے راستے پہ لگا لیا، کیونکہ ان کا دھندا ہے نا یہ، ان کی تو روزی روٹی چلتی ہے اس طرح۔ ابھی مجھے کسی نے پکچر بھیجی کہ کیسے مزار کے اوپر لوگ پیسوں کو گن رہے ہیں، اتنے سارے سامنے پڑے ہوئے تھے، ان کا ظاہر ہی بات ہے جب ان کو، ان کا تو کاروبار ہے یہ نا، تو یہ وہ اپنے کاروبار کو کیسے ختم کریں گے؟ وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ان کا کاروبار کوئی ختم کر لے، اگر یہ باتیں مان لیں گے تو وہ تو ان کے مزاروں پہ کوئی آئے گا ہی نہیں۔ وہ تو مزار چلتے ہی اس طرح ہے نا کہ آؤ یہاں پہ مانگو، اب وہ ساتھ پیسے بھی ڈال کے جاؤ، رشوت بھی دو، اور ساتھ پہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اور دوسرا، اگر ہم سے مراد اگر یہ لیا جائے کہ جو ان کے بت ہیں یا جن کو بھی کوئی پکارتا ہے اللہ کے سوا، تو برابر ہے تم ان کو پکارو یا نہ پکارو، یعنی وہ تو تمہاری بات ہی نہیں سن سکتے، برابر ہے، نہ تمہیں راستہ دکھا سکتے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اس سے زیادہ سمپل بات کیا ہو سکتی ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کے نیچے آپ لکھ لیں جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں دنیا میں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، چاہے وہ کوئی بت ہے، چاہے وہ کوئی بدھا ہے، اس کا مجسمہ ہے، چاہے وہ کوئی قبر ہے، کوئی بھی، جتنے بھی من دون اللہ میں سب آ گئے۔ یہاں پہ نہیں کہا گیا کہ صرف بتوں کو کہا جا رہا ہے، رہتی دنیا تک لوگ جس کو بھی اللہ کے سوا پکاریں گے، عباد امثال کو، وہ سارے بندے ہیں تمہاری طرح۔ یہ جو ان کے بت بھی بنائے ہوتے ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں ان کو، جی یہ تو نیک انسان تھے، یہ تو یہ تھے، اب ہم نے ان کے بت بنا لیا، اب ہم نے تو صرف فوکس کرنے کے لیے بت بنائے ہیں، یہ تو ہم ان کی تھوڑی پوجا کرتے ہیں، ہم تو ان کی کرتے ہیں، یہ تو ہم بس اس طرح کے، ہماری بس ایک کنسنٹریشن رہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ تو وہ کون تھے جن کو تم، رام ہے، سیتا، پتہ نہیں کیا گیتا، جو بھی ہیں، وہ انسان تھے نا، امثالکم، تمہارے جیسے، یا جن اولیاء اللہ کو تم پکارتے ہو، آپ ہماری داتا صاحب، آپ ہماری بات، ایک تو داتا کہنا ہی غلط ہے، وہ نہیں دے سکتے کچھ۔ غوث اعظم، غوث کہتے ہیں فریاد رس کو، جو فریادیں سنتا ہے، اعظم جو بڑا فریاد رس ہے، وہ تو اللہ ہے، غوث اعظم تو اللہ ہے، وہ سب سے بڑا ہے جو فریادیں سننے والا۔ تو جس کو بھی کوئی دعاؤں کے لیے پکارتا ہے، جس سے بھی کوئی مانگتا ہے، وہ تمہارے جیسے انسان ہے، یا تھے تمہارے جیسے انسان، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کوئی پیر ان کے وہاں پہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کا تصور کرتے ہیں، وہ جی وہاں سے ہماری مدد کر دیتے ہیں، بس ان کو پکارو، اس طرح ان کا تصور میں لاؤ، ان کو فلانا کرو۔ بھائی وہ تمہارے جیسے انسان ہیں، وہ پیدا ہوئے یا نہیں؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے نا، پھر ان کو کبھی بیماری آتی ہے، پھر وہ کھانا پینے کے محتاج ہیں، وہ ہوا آکسیجن کے محتاج ہیں، وہ پھر قضاء حاجت کے محتاج ہیں، پھر ان کی وہ اولاد کے محتاج ہیں، کتنی چیزیں، جیسے تمہیں محتاجی ہیں اسی طرح ان کو بھی محتاجی ہیں، پھر وہ مار بھی جاتے ہیں، کوئی بھی آج تک زندہ نہیں رہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فدعوہم، پھر پکار دیکھو ان کو۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب قرآن کہہ رہا ہے دیکھو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو پکارو، कोई अगर आपके सामने ये ले आए इस तरह, तो इस तरह नहीं समझे ये ऐसे ही है जैसे कि ना अब बच्चे करंट लगवा लिया उसने स्विच के अंदर हाथ डाल के, तो माँ कहती और जाओ जाके अंदर डालो हाथ, तो इसका मतलब क्या होगा कि बच्चा और जाए? नहीं, वो कह रहे हैं कि देखो फदउहुम, बस पुकार देखो इनको, ठीक है फिर जाओ फिर इनको पुकारो, फल यस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, वो फिर उनको चाहिए ना वो तुम्हें जवाब दे अगर वाकई तुम सच्चे हो, इस टोन में समझ आई बात कि जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा वो तुम्हारे जैसे बंदे हैं, अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ आती ना जाओ फिर जाके पुकारते रहो, फिर तो इनको उनको तो चाहिए फिर तुम्हें जवाब दें, फिर तुम्हारी हाजतें पूरी करें, वो इतने ही बा इख्तियार हैं तुम्हारे काम करके दें अगर तुम वाकई सच्चे हो। अलहुम अर्जुन यमशूना भी, क्या इनके पास पैर हैं, इनके लिए पैर हैं वो चलते हैं उनके साथ, या इनके लिए हाथ हैं वो पकड़ते हैं उनके साथ, अम लहुम आयुनु युबसिरूना बिहा, या उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हैं इनके साथ, अम लहुम आदानु यस्माउना बिहा, जिनको भी अल्लाह के सिवा पुकारते हैं क्या उनके पास कान हैं, या उनके लिए कान हैं जिनके साथ ये सुनते हैं, यानी आंखें कान हाथ अगर बुतों को ले लें उनके बनाए तो होते हैं उन्होंने, अच्छा तो फिर चलते क्यों नहीं इन पैरों के साथ, उठाते क्यों नहीं कोई कोई चीज़ इन हाथों के साथ, आंखें तो नज़र ऐसे आती हैं जैसे देख रहे हैं, देखते क्यों नहीं इससे, इनके कान बनाए हुए हैं, हाथ तो इतने सारे ही बना देते हैं कि बस, तो एक हाथ भी नहीं पकड़ने के काबिल कुछ। बोलो दुआ शुरा क्या अकुम तुम मकी दूनी फला तुम देरून, आप कह दें हैं नबी तुम पुकारो अपने शरीकों को, जिनको भी तुम अल्लाह के सिवा तुमने पुकारते हो उन सबको पुकारो, तुम मकी दूनी फिर मेरे खिलाफ चाल चलो, इज़ अ चैलेंज, फला तुम देरून फिर मुझे मोहलत भी ना देना, ठीक है। आप देखें जब इंसान ऐसी बात ये यहाँ पे एक चैलेंज किया गया, जब ऐसी बात करनी होती है ना जिन लोगों के ईमान कमज़ोर होते हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि वो लोग उनको कहते हैं अब तुम हमारे बुतों को ऐसा कह रहे हो, अब या तुम इन, किसी ने मुझे कहा कि कोई किसी कब्र के ऊपर कोई मज़ार था तो वहाँ पे कोई फ़कीरनी मांग रही थी तो मैंने उसको पैसे नहीं दिए, तो वो कहने लगी अब तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारे पर मार पड़ेगी इन पीर की, तुम्हारे पर ये होगा, तो मैं इतना डर गई मैंने जल्दी से उसको पैसे दे दिए। ये तो हमारे ईमानों के हाल, यानी अल्लाह ताला फरमाता है तुम इनसे कहो ठीक है तुम अपने शरीकों को बुलाओ मेरे खिलाफ चाल चलो, अब हमारे अंदर कहाँ ये जुर्रत है कि हम कहेंगे हाँ ठीक है जो मर्जी करा लो, तुम अपने लात उज़ा हैं, तुम अपने भगवान हैं, जो भी तुम इनसे कहो जो मर्जी मेरा, मैं उनके खिलाफ बोल रही हूँ ना, तुम उनको कहो कि मेरे खिलाफ चाल चले, मैं ये कह रही हूँ ना ये कब्र वाले कुछ नहीं दे सकते, वो खुद मोहताज हैं, वो खुद अल्लाह के बंदे हैं, वो खुद हमारे जैसे इंसान थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमा दिया सूरह कहफ में कि आप कह दें कि मैं बशर हूँ तुम्हारी तरह इंसान हूँ, तो फिर बताओ कि कौन खुदाई का दावा कौन कर सकता है कि कोई लोगों को, वो तो सिर्फ खुदा कर सकता है कि अता करे दे, तुम इनसे मांगते हो तो चलो, अगर ये इतनी तौहीन, वो कहते हैं ये आपने तौहीन कर दी, ऐसी बातें ना करें, अगर आपने ऐसी बातें की, आज भी लोग कहते हैं आपने अगर ऐसी बातें की तो आप देखेंगे कि वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, फिर देखना आपको पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उस वक्त डरे नहीं क्या है अब वाकई मेरे ऊपर तो कुछ मसला हो जाएगा, नहीं उस वक्त ना डरें, हक बात है ये, वाकई ये समझ लें कि इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, बाकी सब बंदे हैं बेइख्तियार हैं, जैसे बाकी मोहताज हैं इसी तरह वो भी मोहताज हैं, चाहे वो पैगंबर हों, चाहे वो औलिया अल्लाह हों, चाहे वो कोई भी हों, क्या है अबदाल है तो पता नहीं कुतुब है तो पता नहीं क्या क्या रैंक्स बनाए हुए, सब मोहताज हैं, फरिश्ते मोहताज हैं, हर सारी मखलूक अल्लाह की मोहताज है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिए हुए, वो कहते थे मुशरिकीन मक्का क्या कहते, नहीं अल्लाह ने खुद ही इनको इख्तियार दिए हुए, ये नहीं हम कौन सा कह रहे हैं कि इनके पास खुद है, अल्लाह ने खुद दिए नहीं, सब इख्तियार का मालिक अल्लाह है, आज हमारे लोग भी कहते हैं अल्लाह ने खुद खिजर अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया हुआ, वो पानियों पर उनका इख्तियार है, हवाओं पर उनका इख्तियार है, तो हम कहते हैं या खिजर तो पता नहीं क्या, अगर आंधी आ जाए तो, ये इस तरह की बातें हैं आज भी, और या अब्दुल कादिर जीलानी शैउन लिल्लाह इस तरह से करके हम करते हैं, ये सब शिर्क है, खुदा के लिए शिर्क से निकले, कितना ही बड़ा बादशाह हो, अमीर हो, गरीब हो, औलिया अल्लाह हो, कितना ही पहुंचा हुआ कोई, जिसको हम कहते हैं पहुंचा हुआ, कितना ही कोई पहुंचा हुआ हो, सब अल्लाह के आगे मोहताज है। दिल्ली का बादशाह था, जंगल में अकेला घोड़ा दौड़ा रहा था और शिकार के लिए निकला था, कई मील तक घोड़ा हिरन के पीछे ले गया। आखिर घनी झाड़ियों में हिरन गायब हो गया। सख्त गर्मी के दिन थे, दोपहर का वक्त था। प्यास की शिद्दत से उसके होंठ खुश्क हो रहे थे। ये शाहजहां था। उसने घोड़ा रोक के सोचने लगा कि अब पानी की तलाश में किधर जाऊं। आखिर बेताब होके एक तरफ को चल निकला। कई मील चलने के बाद उस वक्त अपने सिपाहियों से अलग हो गया था। किसी बस्ती के आसार नजर नहीं आए। अलबत्ता दूर उसको साए में चरते हुए एक आदमी साए में चराते हुए एक आदमी नजर आया कि कोई चरा रहा है, अपनी कोई चरवाहा है। तो वो उस तरफ को चला। वहां पे जब पहुंचा तो उसने घोड़ा रोका और देखा कि एक लड़का है, मैले कुचले से कपड़े पहने हुए, दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, बेफिक्री के साथ, मस्ती के साथ अपनी बांसुरी बजा रहा है। बादशाह देखता रहा, उसने लड़का मगन था अपनी बांसुरी बजाने में। बादशाह उसके करीब गया, कहने लगा, मियाँ साहबजादे, यहाँ पे कोई पानी है तो पानी मिल जाए, मैं बहुत प्यासा हूँ। उसने देखा इतना शानदार लिबास, इतना शानदार घोड़ा, वो बड़ा संभल गया। कहने लगा, हाँ पानी है, पानी मगर बस्ती में मिलेगा और थोड़ी दूर बस्ती है। अब क्या हुआ, शाहजहां घोड़े पे सवार होकर जाने की सोच ही रहा था कि नौजवान ने पूछा, क्या तुम्हें प्यास लगी है, मेरे पास भी थोड़ा पानी है। उसने कहा कि हाँ, मेरा तो बुरा हाल है। तो इतनी आजी से उसने कहा कि लग रहा था कि आज चरवाहा बादशाह है और बादशाह चरवाहा है। वो उठा और उसने पानी लिया, एक छोटा सा मटका था, उसने बादशाह को दिया। बादशाह ने पिया, सुकून लिया, ऐसे जैसे कि ऐसी नेमत उसको कभी मिली नहीं थी। बड़ी एहसान मंदी के साथ उसने लड़के से कहा कि तुम रहते कहाँ हो। उसने कहा, मैं बस्ती में रहता हूँ। उसने कहा, तुम कभी शहर गए हो। कहने लगा कि वो क्या तुम शहर में रहते हो, दिल्ली में, वहाँ पर तो लाल किला है ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मस्जिद है, वो हमारे बादशाह ने बनवाई है, क्या तुम वहाँ रहते हो। मैं एक दफ़ा अपने बाप के साथ गया था, ये चरवाहे ने जवाब दिया। तो बादशाह कहने लगा कि तुम कल वहाँ आ जाना लाल किले में, और देखो कोई चीज़ लाओ तो मैं तुम्हें कुछ लिख के दे दूँ। बादशाह उसको नवाजना चाहता था इनाम से। तो उसने कहा कि क्या तुम लाल किले में रहते हो, तब तो तुमने शाहजहां बादशाह को ज़रूर देखा होगा। तो बादशाह ने जवाब दिया, मैं शाहजहां ही हूँ। वो कहने लगा, हैरत से, तुम बादशाह हो, हमारे बादशाह। वो बादशाह को देखता ही रह गया, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई ये मेरे सामने खड़ा हुआ है और मैं बादशाह से बातें कर रहा हूँ। तो खैर, बादशाह ने उसको लिख के दे दिया, एक दरख्त की छाल पे कोयले से कुछ लिख के दे दिया कि तुम कल लाल किले में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कई दिन गुजर गए, शाहजहां अपने मेज़बान का बेचैनी से इंतज़ार करता रहा जाके वापस। तो चाहता था कि मैं उसको ना बहुत इनाम और इकराम दूँ। जुमे का दिन था, बादशाह जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जामा मस्जिद गया लाल किले में। कई रोज़ से चरवाहे का इंतज़ार था उसको। आज दोपहर के बाद चरवाहा किले के फाटक पे वो छाल लेके पहुंचा तो किले के मुहाफिजों ने उसको पकड़ लिया। उसी बाद दो सिपाहियों के साथ उसे शाहजहां की खिदमत में जामा मस्जिद भिजवा दिया। उन्होंने देखा कि भाई इसके पास ये है बादशाह का फरमान लिखा हुआ। चरवाहा डरता सहमता जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। जुमे की नमाज़ हो चुकी थी, लोग जा चुके थे, कुछ जा रहे थे, बादशाह के दरबारी जामा मस्जिद में मौजूद थे। सिपाही चरवाहे को कुछ दरबारियों के हवाले करके वापस हो गए। चरवाहे ने पूछा, बादशाह कहाँ है। तो उन्होंने कहा, वो देखो वो मेहराब के करीब बैठा है, वही हमारा बादशाह है, एक तरफ इशारा करके उन्होंने बताया। शाहजहां उस वक्त बड़ी आजी से, बड़ी लजाजत से दुआ मांग रहा था। तो ये लड़का कहने लगा, नहीं, मैं तो शाहजहां बादशाह का पूछ रहा हूँ, वो जिन्होंने लाल किला बनवाया है और जो लाल किले में रहते ना, उनका पूछ रहा हूँ। बड़ी सादगी से उसने पूछा। तो दरबारियों ने कहा, हाँ भाई, यही शाहजहां बादशाह है। कुछ देर बादशाह को देखता रहा, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी दोनों हाथ फैलाए गिड़गड़ा के फकीरों की तरह मांग रहा है, क्यों मांग रहा है। उसे रहा नहीं गया, उसने पूछा, ये बादशाह क्या मांग रहा है और किससे मांग रहा है, ये तो बादशाह है, लाल किला का बादशाह। वो कहने लगे, हाँ ये खुदा से मांग रहा है, खुदा से हर एक मांगता है, चाहे वो बादशाह हो या फकीर। चरवाहा एकदम खामोश हो गया, फिर वो एक तरफ को चल पड़ा। दरबारियों ने इसे जाते देख के रोकना चाहा, लेकिन वो किसी तरह रोक ही नहीं रहा था। लोगों ने जाने की वजह भी पूछी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। शाहजहां दुआ से फारिग हुआ तो दरबारियों ने बताया कि भाई इस तरह वो लड़का आया, तो ऐसे तो उन्होंने उसने कहा कि भाई कहाँ है वो, कई दिन से मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। लोगों ने कहा वो तो वापस चला गया। हमने बड़ा रोका, वो रुका नहीं। बादशाह ने उसी वक्त घुड़सवारों को दौड़ाया। थोड़ी दूर के बाद वो जाके उस नौजवान को लेके वापस आ गए। बादशाह ने बड़ी इज्जत के साथ उसको बिठाया, देर तक उसकी खातिर तवाज़ा की, लेकिन चरवाहा बिल्कुल बेनियाज था हर इज्जत और इकराम से। शाहजहाँ ने पूछा, मियाँ तुम मुझसे मिलने आए थे, फिर मिले बगैर वापस क्यों चले गए आखिर? वो खामोश रहा। उसने दोबारा उससे पूछा, भाई तुम क्या, मैं तो तुम्हारा इतना इंतज़ार करा था, बताओ तो सही आखिर बात क्या है? वो कहने लगा, मैं आपसे इनाम लेने आया था, मगर मैंने देखा कि आप तो खुद हाथ फैला फैला के मांग रहे हैं। जब आप खुद मांग रहे थे तो भला मुझे क्या देंगे? मैंने दिल में फैसला किया कि मैं भी क्यों ना उसी से मांगूं जिससे आप मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मोहताज ना हो अल्लाह का। इतना बड़ा बादशाह भी आप देखेंगे ना, आप देखेंगे हरम में वो आते हैं, बड़े बड़े बादशाह जो वहाँ के हैं, वो भी अल्लाह के सामने ऐसे ही हाथ उठाए होते हैं, वो भी अल्लाह के सामने नमाजों में ऐसे ही खड़े होते हैं जैसे एक फकीर खड़ा होता है। तब वाकई जहन में आता है कि देखो हर एक अल्लाह का मोहताज है, और हर एक अल्लाह के सामने उसी तरह हमारे लिए ये बड़े लोग होंगे, हम जो जो के उनको सलाम करते हैं, हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने बड़े लोग, हर एक फ़कीर है अल्लाह के आगे। तो जब वो भी फ़कीर हैं तो हम क्यों ना अल्लाह के दर के फ़कीर बने, हम क्यों उनके दर के फ़कीर बनते? तो ये एक छोटी सी कहानी से सिर्फ आपको ये बताना मकसूद है, किसी और से ना मांगो। जब अल्लाह है हर वक्त तुम्हारी सुनने वाला, तुम्हें देखने वाला, तुम्हारी कबूल करने वाला, फिर क्यों किसी के दर पे जाके अपने आप को भी छोटा करते हो? इन्ना वली अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब। अब देखिए वो कहते थे ना कि भाई हमारे बुत आपके ऊपर इतनी मार डालेंगे, ऐसे करेंगे, आप हमारे बुतों को बुरा ना करें कहें, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ये कहें इनको कि मेरा वली तो अल्लाह है जिसने इस किताब को उतारा, इसने इस किताब को उतारा, मुझे हिदायत दी, मुझे रास्ता दिखाया, मेरा वली वो अल्लाह है। अब ये किताब उतरी इसी किताब के अंदर है ना, तौहीद इसी किताब में वो बातें हैं ना जिनसे तुम चिढ़ते हो, तो जिसने ये किताब उतारी वो ही मेरी हिफाजत भी करेगा, मुझे नहीं परवाह किसी की। ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लौंडी थी, उनको मार मार के इतना टॉर्चर उन पर किया गया कि उनकी आंखें अंधी हो गई। जब आंखें अंधी होंगी तो इन्होंने कहा काफरों ने, ये तुम्हारी आंखें इसलिए अंधी हुई हैं, तुम्हारे ऊपर मार पड़ गई है हमारे बुतों की, उन्होंने देखो तुम्हें अंधा कर दिया, तुम उनके खिलाफ जाती थी ना, हमारे खुदाओं की मार पड़ी है। तो वो अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह मुझे इनकी ये बात गवारा नहीं है, अल्लाह तो मुझे आंखें दे दे, मुझसे ये नहीं सुना जाता ताना कि हमारे खुदाओं ने तुझे अंधा किया। तो अल्लाह ताला ने इनकी आंखें ठीक कर दी थी। तो मेरा वो अल्लाह मेरा वली है ना, वो मेरी हिफाजत करने वाला है, मुझे किस चीज़ की परवाह है? तुम चलो अपनी चाल और मुझे ना कोई मोहलत देना, ठीक है तुमने जो करना कर सकते हो करो, मेरा दोस्त तो अल्लाह है, फिर मुझे किस बात का खौफ है? वाहुआ या तवल्लल सालिहीन, और वो सालिहीन का भी जो नेक लोग होंगे उनका भी वो दोस्त है, उनको भी नहीं डरना चाहिए कभी। जो सालिहीन में कौन आ जाते हैं? अम्बिया अलैहिस्सलाम और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं सारे, उनका भी वली अल्लाह है। والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون। दोबारा ही वही बात आई है, जिनको भी तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा वो कोई इस्तात नहीं रखते तुम्हारी मदद की, वो अपने आप की भी मदद नहीं कर सकते। अगर वो अपने आप की मदद कर सकते थे तो वो अल्लाह के आगे क्यों हाथ उठाते, वो अल्लाह से क्यों मांगते? फिर वो खुद अल्लाह से मांगते, तुम भी अल्लाह से मांगो। وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا, अगर तुम पुकारो इनको हिदायत की तरफ नहीं वो सुनेंगे। यही बात आ गई कि जो जो जिनको तुम जो लोग शिर्क कर रहे हैं, जो बुतों के सामने मांगते हैं या जो ऐसी जगहों पे जाके मांगते हैं, इनको हिदायत की तरफ बुलाएं भी नहीं सुनते बात को। और अगर इनसे वो लिए जाए मुराद जो इनके बुत बनाए हुए हैं, बुतों को अगर लिया जाए, तो अगर उनको बुलाओ भी तो उनको कोई बात नहीं समझ आती, वो सुन ही नहीं सकते। वतराहुम यंजुरूना इलैका, वो देख रहे हैं तुम देखोगे कि वो देख रहे हैं जैसे तुम्हारी तरफ, वहुम ला युबसिरून, लेकिन वो देख नहीं रहे होते। अगर बुतों को लिया जाए इसमें मुराद, तो ऐसे लगता है ना वो जैसे बुत बनाए होते, तो वो ऐसे लगता है जैसे आपकी तरफ और से देख रहे हैं, उनकी तरफ देखे ना तो लगता है कि उनकी आंखें आपको देख रही हैं, लेकिन वो देख नहीं सकते। اسی طرح اگر وہ اس کو لیا جائے جو شرک کرنے والا ہے, تو اب تم دیکھو گے ایسے جب آپ اس کو بات بتاؤ گے تو ایسے ہی آپ کی طرف دیکھتے رہیں گے, لیکن ان کو بات کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اب کیا کریں ان لوگوں کے ساتھ, یا جن کے عقیدے اب خراب ہو چکے ہیں, جن کے چاہے وہ ہمارے خاندانوں میں ہوں, چاہے وہ ہمارے دوست احباب میں ہوں, چاہے وہ غیر لوگ ہوں. اب ایک ایسی بات بتا دی گئی, کیسے آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے, کیسے ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. کیونکہ بعض دفعہ جب ہم قرآن کریم میں یہ آیتیں پڑھ لیتے ہیں تو اب ہمیں فکر ہوتی ہے, اب ہمیں دل چاہتا ہے کہ ہم ایسے رشتہ داروں کو, ایسے لوگوں کو بتائیں. قرآن دیکھیں ہمیں ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے. وہ ایٹیکیٹس جو سبحان اللہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے نا, وہ تو ہمارے ماں باپ نے بھی شاید ہمیں نہ سکھائے. اس طرح سے قرآن ہمیں ڈیل کرنا بھی بتاتا ہے, کیسے ڈیل کرو. اب ہوتا ہے نا کہ اب ہم ان کو کہیں گے تو کیا ہوگا, پھر آگے سے یہ بولیں گے, کیا کریں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اب دیکھیں یہ آیت 199 جو ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو دین کی بات کسی کو بتانا چاہتے ہوں, اور انشاءاللہ ہم سب وہ بنیں گے اور بنے ہیں جو ابھی تک آپ نے سیکھا آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. اس میں اب آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے لوگوں کے جواب میں. اور یہ آیت قرآن میں اخلاق کے موضوع کے اوپر بہت کمپریہنسو ایک ہدایت نامہ ہے, یعنی اعلیٰ ترین اخلاق کی جامع آیت کہلاتی ہے. بیسٹ اخلاق اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اس ایک آیت میں آپ کو مل جائیں. اور جو لوگ کہتے ہیں اسلام تو کہتا ہے مارو دو ان کو, یہ کر دو ان کو, اسلام تو بڑا اس کے اندر ریجیڈیٹی ہے, اسلام تو ٹالریٹ نہیں کرتا غیر مسلموں کو, اللہ کے بندو اس ایک آیت کو دیکھ لو. اب وہ کیا دیکھیں گے, ہم نے ہی نہیں پہنچائی نا آیت, اس لیے اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایت دی, نمبر ون ہدایت, خود العفو, عفو اختیار کرو, پکڑو درگزر کو جب توحید کی طرف بلاؤ. مخالفت ہوگی لیکن تم نے یہ تین اصول یاد رکھنے, جن میں نمبر ون ہے عفو. عفو کیا چیز ہوتی ہے, عفو کے بہت سارے معنی ہیں. عفو کا معنی ایک معنی جو یہاں پہ ویسے تو زیادہ پتہ ہے نا, جیسے معاف کرنے کا بھی معنی ہے, وہ بھی اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں, مگر ایک معنی ہے جو بھی کوئی کرے آسانی کے ساتھ اتنا ہی اس سے قبول کر لیا جائے, یہ ہے اف. یعنی بی ایزی آن پیپل, یعنی جو شریعت میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کے معاملے میں لوگوں سے یہ نہ ڈیمانڈ کریں کہ وہ بیسٹ سے بیسٹ اور وہ اس کے اوپر پہنچیں گے تو پھر ہم یہ قبول کریں گے, پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے. نہیں, آسانی کرو لوگوں کے معاملے, جتنے درجے پہ ہیں اتنے ہی درجے کو قبول کر لو. یہ نہ ان سے کہو کہ بس اب تم ایکسلنٹ کام نہیں کر کے لاؤ گے تو پھر میں نہیں بس راضی, یہ نہیں کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعلیم دی گئی, لوگوں کو بھی جو بھی یہ کام کریں گے ان کو یہی بتایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں لوگوں کے لیے اتنی آسانی کی, جتنا کوئی کر کے لے آتا تھا, جتنا ہی کوئی کر دیتا تھا اسی کو قبول فرما لیتا تھا. ایسے نہیں کہ نہیں نہیں یہ کیا بات ہوئی, تمہیں بس اتنا ہی ہے, اتنا دیر سے میں تمہیں بتا رہا ہوں, تم یہ کر کے لے کر آؤ, تمہیں تو یہ ہونا چاہیے. نہیں, ایک آدمی نے یہ کہا کہ مجھے بتائیں کس طرح میں جنت میں چلا جاؤں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کا بتایا, بس یہ اسلام کے ارکان بتا دی. اس نے کہا بس میں نے مجھے بس اتنا بتائیں, بس زیادہ بہت زیادہ نہیں میں کچھ کر سکتا, بس مجھے سمپل سمپل باتیں بتا دیں کہ جو میں بس کمپلسری ہیں. آپ نے اتنا بتایا, آپ نے فرمایا اگر یہ اس پہ عمل کرتا رہا جنت میں داخل ہوگا. یہ نہیں کہ نو تم کیا, تم تو یہ نہیں, تم تو ایسے نہیں. آسانی لوگوں کے لیے آسانی فرمائی, جو کام آپ کے ساتھ کرنے والے ہوں, جب آپ دین کا کام کریں, جو آپ کے ساتھی بھی ہوں, جتنی حد تک کوئی کام کر سکے ٹھیک ہے, نہیں کر سکے تو یہ نہیں کہ آپ دہشت میں آ جائیں, غصے میں نہ لو, تم لوگ تو کوئی کام نہیں کر کے دیتی, تم تو ایسے نہیں کرتی, تم یہ نہیں, یہ نہیں. جتنا کر دیا کسی نے بس شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے, اور عفو کے اندر پھر کیا آتا ہے, اور معافی اور درگزر کرنا تو آتا ہی ہے. دیکھیں جو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی نا, اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے پر فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال اور اخلاق میں سرسری اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا, تو میں نے عزم کر لیا جب تک میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں ایسا ہی عمل کروں گا, یعنی میں سرسری اطاعت بھی ان کی قبول کروں گا. دوسرا عفو کا معنی درگزر کرنا, معاف کر دینا. تو وہ تو ظاہر ہے جو کوئی قصور ہے لوگوں کے، اگر عقیدے بھی خراب ہیں درگزر کریں، وہ آپ کو بہت کچھ کہتے بھی ہیں درگزر کر دیں، جانے دیں، ہر چیز کو لے کے نہیں بیٹھ جائیں کہ ہاں اس نے یہ مجھے کہا تھا، اب میں تو دوبارہ اس کو کبھی کچھ کہوں گی نہیں، بتاؤں گی نہیں. ابن جریر میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اس آیت کا مطلب پوچھا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور اس کے بعد بتایا کہ اس آیت میں آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ جو شخص آپ پہ ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کریں، جو آپ سے تعلق کاٹے آپ اس سے ملا لیں. یہ ہیں اخلاق کے بیسٹ لیولز، اپر لیولز. جو اچھے اخلاق کرنا چاہتا ہے، اخلاقی تو ہم بہت بات کرتے ہیں اور سوچتے ہیں یہی اخلاق ہے کہ میں اچھی طرح بس سب سے بات کر لیتی ہوں، نہیں، یہ ہے بیسٹ. کوئی آپ کے ساتھ نہیں بھی اچھا کیا معاف کر دیں، ضروری نہیں آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں اب آپ نے اس کو بتا کے ہی چھوڑنا ہے تم نے یہ غلط کیا، تم نے ایسے کیا، تم نے ایسا کیوں کیا. نہیں، یاد رکھیں مجھے کچھ باتیں میں نے اپنے اساتذہ کرام سے جو سیکھی، جنہوں نے مجھے زندگی میں بہت زیادہ ہیلپ کیا، بہت زیادہ، خاص طور پہ دین کے کام کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کیا، اور وہ دو باتیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. ایک تو یہ بات کہ جو چیز، ہر چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے نا، جو چیز جتنی ورتھ ہے اتنی اس کو اہمیت دی جائے. کئی چیزیں اتنی نہیں ہوتی کہ جتنی ہم ان کو اہمیت دے دیتے ہیں اور ان کو رائے کا پہاڑ بنا کے، اتنا بڑا مسئلہ بنا کے، تم نے ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں، نہیں، ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، اس وقت اگر آپ اپنی زبان بند کر لیں گے نا تو وہ آئی گئی ہو جائے گی بات، اگنور کر دیا کریں. آف کا مطلب، درگزر کرنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے اگنور کر دیں، اس وقت اس کو جانے دیں، مت ہر بات کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ اب میں نے اس کا جواب ہی دینا ہے، اب میں ذرا اس کو پوچھ کے بتاؤں گی اس نے ایسا کیوں کیا، اس کو آخری حد تک لے کے جانا، اس کی پوچھ پڑتال کرنا، اب اس کی سمجھ لیں آپ نے ایک تفتیش شروع کر دی ہے، انویسٹیگیشن، اور اس کو مطلب کٹہرے میں کھڑا کر کے، اور اب آپ اسے سوال جواب کر رہے ہیں. نہیں، کم باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اس حد تک جانا پڑتا ہے، زیادہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو اگنور کرتے ہیں، بس جانے دیں. کسی نے بدتمیزی کی ہے، کسی نے کسی وقت ان اپروپریٹ بات کی ہے جو نہیں کہنی چاہیے تھی، کسی نے اپنے کام میں کوتاہی کر دی ہے، ایسی اگر وہ ایسی بات اتنی بڑی نہیں ہے اس کو جانے دیں، درگزر کر دیں. اور 99% آف دا ٹائم ایسے ہی کرنا پڑتا ہے، 1% کبھی ہوتا ہے کہ اتنی بڑا کوئی ایسا بڑا نقصان ہو گیا تو اس میں پوچھنا پڑتا ہے، لیکن ادروائز 99% آف دا ٹائم آپ یہ کر سکتے ہیں. جسٹ لیٹ اٹ گو، لیٹ اٹ گو، تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، وہ بات ڈیفیوز ہو جائے گی، آپ دیکھنا خود بخود. ہر چیز کو انجام تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے کا گریبان ہی پکڑ کے آپ نے اس کو جھنجھوڑ کے تم نے ایسے کیوں کیا، تمہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے، تم نے تو یہ کیا، تم نے تو خود کی، اس کا کیا حاصل ہوگا، اب جو ہو چکا وہ تو ہو چکا. جسٹ لیٹ اٹ گو. ہر بات اتنی ورتھ نہیں ہوتی، جو جتنی جس کی اہمیت ہوتی نا اتنی. اب آپ فون کریں اٹھا کے، اچھا بتاؤ پھر تم نے یہ کہا تھا وہاں پہ، اچھا تمہیں مجھے تو یہ پتا چلا کہ تم نے یہ. دیکھیں یہ چیزیں نہیں کرنی، اگر آپ ایسے کاموں میں پڑ گئے نا آپ دین کا کام تو نہیں کر سکیں گے. ہر ایک چیز میں اس کے جی پیچھے پڑے، میں کبھی اس کے پیچھے پڑے، میں کبھی اس نے کیوں یہ کہہ دیا، کبھی وہ کیوں لیٹ آ گیا، کبھی اس نے منہ سے یہ کیوں نکال دیا، کبھی اس نے ایسے کیوں کیوں. جس آف کو دل آف، در گزر کرو، وہ وقت گزر جائے گا. آپ کو ابھی غصہ آیا ہوا ہے، غصہ بھی چلا جائے گا، لیکن اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا اور پوچھ پڑتال شروع کر دی اور تانے دوسرے کو دینے شروع کر دیں تو وہ بات بہت آگے تک چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات. دوسری کیا بات ہے، کسی نے کوئی آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کام نہیں کیا، وہ پیچھے رہتا ہے کوئی کس نے. اب یہ نہیں مطلب اب آپ اس کو پکڑ کے تو اس کی خوب کریں لے دے اور اس کو بے عزت کریں اور اس کے بعد کہیں تم کسی کام کے قابل نہیں ہو، تم ایسے نہیں ہو، یا کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا، یا کسی نے آپ کے ساتھ آپ جو نہیں سمجھتے تھے اس کو وہ ویسا نکلا، تو اب کیا مطلب لڑنے کھڑے ہو جائیں اس سے. آپ کے دل میں بھی ایک میزان ہوتا ہے، ایک دل میں بھی ایک، ہر ایک کی ایک جگہ ہوتی ہے، اس کو اس جگہ سے ہٹا کے نیچے کرتے ہیں، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ اس جگہ پہ نہیں رہے گا جس جگہ پہ پہلے تھا. دیٹس اٹ، بس اتنا سا کام ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اب کیا ہے، اس نے اگر ایسا کیا تو اب میں جب تک اس کی ساری اس کے ساتھ لڑائیاں کر کے اس کو تانے دے کے تمہیں تو میں نے ایسا نہیں سمجھا تھا, تم نے تو میرا یہ کر دیا, تم جب تک میں یہ نہیں کر لوں گی اس وقت تک میرے سانس نہیں آئے گی. تو پھر ایسے اگر لوگ پھر انہیں کاموں میں لگے رہتے, تو بس یہ بات ہے کہ بعض لوگ پھر اس جگہ پہ نہیں رہتے. کسی نے آپ سے بدتمیزی کر دی ہے کسی کھلی محفل میں, آپ نے کوئی حق کی بھی بات کی, اس نے آگے کئی ایسے, اور ایون یہ میں آپ کو بتاؤں یہ نہیں ہے, آگے آ رہا ہے آرے دل جاہلین, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو تبھی وہ ایسے ہیں. بعض قرآن پڑھے ہوئے بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن تو پڑھ لیا ہوتا ہے لیکن اخلاق نہیں سیکھے ہوتے, تو وہ بھی کوئی ایسی بدتمیزیوں پہ اتر آتے ہیں, کوئی ایسی جاہلانہ بات کر لیتے ہیں, بحث محباحث. آپ نے کیا کرنا, بس ٹھیک ہے آپ پہلے وہ آپ کی بہت چہیتی تھی, اب نہیں چہیتی رہے گی, تھوڑی کنارہ کشی کر لیں. پہلے اس کا مقام بہت اوپر تھا, اب اتنا نہیں اوپر رہے گا, مگر کسی سے لڑنا جھگڑنا تانے اب میں نے اسے بات نہیں کرنی, یہ نہیں ہونا چاہیے. درگزر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیسے اپنے چچا کے قاتل سے بھی درگزر کر دیا تھا. یہ ہے شان معاف کرنے کی, یہ ہے شان دوسرے سے درگزر کرنے کی. پھر وامر بالعرف, اور حکم دو نیکی کا, نیکی کا حکم دیتے رہو. یہ باتیں آپ کو اپنے جو کو ورکرز ہیں جو اپنے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی آپ کو کام آئیں گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کرام کے لیے بھی یہی رکھا, کوئی چیز سے ان سے غلطی ہو, غلطیاں بھی ہوئی ہیں, درگزر کیا ان سے. اور دوسروں کے لیے بھی یہ بہت کام کی چیز ہے. آپ دوسروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جن تک آپ پیغام لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو آگے سے آپ نے بات بتائی, آگے سے آپ کو تانے سنا دیے, باتیں سنا دی, آپ کو کہہ دیا تم تو یا تو چار جا چیزیں پارے کیا تم نے پڑھ لی ہیں, تمہارے آپ کو چیز ہی سمجھنے شروع کی, فلانا ہو گیا, جو بھی سنا دیے. اب آپ بھی بہت کچھ سنا سکتی ہیں لیکن اس وقت کیا کریں گے, بھی آپ درگزر کریں گے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ کبھی اب میں نے دوبارہ نہیں سنانی. وامر بالعرف, ہمیشہ بتاتے رہیں, کچھ نہ کچھ کہتے رہیں. جانی پہچانی نیکیوں کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو ایسی چیز کی طرف جو کامن چیزیں ہیں جو ہر ایک ایکسیپٹ کرتا ہے, معروف اچھی کام, ان کا بتاتے رہیں. انتقام نہ لینے بیٹھ جائیں, معاف کر دیں, ساتھ ان کو نیک کام کی ہدایت کریں. تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا, ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دینا, احسان کریں. وارد عن الجاہلین, اور اعراض کریں جاہلوں سے. اب یہ دیکھیں یہ کافروں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں, یہ کتنا مشکل کام ہے. آج تو ہم یہ کہہ کے ہی سوچتے ہیں یہ تو کافر ہے, یہ تو کافر, یہ تو غیر مسلم, یہ تو ہیں ہی جہنمی, یہ تو ہیں ہی ایسے کہ بس اب ہمیں بھی ان کے ساتھ جو ہمارے بس میں ہے نا بس کر لینا چاہیے, ان کے ساتھ ایسے بدلے لینے چاہیے. یہ نہیں طریقہ اسلام کا. دیکھیں ہم نے اپنے ایکشن سے نا پھر لوگوں کو یہ بتایا کہ اسلام تو ایسا ہوتا ہے, حالانکہ اسلام تو نفرت نہیں سکھا رہا, اسلام تو کہہ رہا ہے خذ العفو, درگزر کر دو, تم پھر بھی نیکی بتاتے رہو. جس رب کی یہ گستاخی کرتے ہیں وہ رب جب ان کو برداشت کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ برداشت کریں, وہ تو پکڑ بھی سکتا ہے لیکن اس کا کتنا صبر ہے, ہم کیوں نہ صبر کریں. اعراض کرو جاہلوں سے. جب آپ دیکھیں جاہل کون ہے یہاں پہ, جاہل یہ نہیں کہ ان پڑھ لوگ, میں نے بتایا کہ قرآن پڑھنے والے بھی ہو سکتے ہیں, غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے اور مسلمان بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, مگر وہ لوگ جو بحثیں کرنے والے ہیں, جو روڈ لوگ ہیں, جو بس ان کا کام یہ نہیں کہ کوئی بات سنے, انہوں نے بس بحث برائے بحث کرتے جانا ہے, آپ سے سوالوں پہ سوال کرتے جائیں گے, کسی طرح کوشش کریں گے بس اس کو کسی طرح آج میں نیچا دکھاؤں, ان سے اعراض کریں. ادھر ادھر ہو جائیں اس وقت بات کو گول مول کرتے ہیں. اگر اس وقت آپ کی بےعزتی بھی ہو رہی ہے برداشت کر لیں, پی جائیں اس وقت, بحثوں میں نہ پڑیں, لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑیں. اب اس نے آپ کو آگے سے کچھ سنا دیا تو آپ بھی اتنی ہی ایکول سنانے کی کوشش نہ کریں کہ ورنہ تو آج میری بےعزتی ہو جائے گی. اگر یہ اخلاق انسان اپنا لے, یہ ہے طریقہ تبلیغ بھی. ہاں یہ اخلاق انسان اپنائے. دیکھیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی جگہ پہ گرما گرم بحث جاری ہو جاتی ہے, کوئی مجلس بیٹھی ہوئی ہے, اب ایک ایک عقیدہ کا دوسرا دوسرے عقیدے کا کیسی, یا ایک ایک فرقے سے تعلق رکھتا ہے, ایک امام کو فالو کرتا ہے دوسرا. آپ چاہے حق پہ بھی ہیں, بحث نہیں کہ وہاں پہ ایک لڑائی کا ہی ماحول ہو جائے, ایک تماشا بن جائے, وہ تو اونچی آوازیں ہونے شروع ہو جائیں اور آپ کہیں کہ میں نے آج اپنی بات کر کے جانی ہے اور میں نے تو آج پروف کر کے جانا اور اس کو منوا کے جانا ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. اس وقت دوسرا جو ہوتا ہے وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا. یقین کریں کئی دفعہ میرے سامنے ایسی باتیں آتی ہیں کہ دوسرا غلط کر رہا ہوتا ہے, مجھے پتا ہوتا ہے اس وقت اگر میں اس کو کہوں گی نا تو یہ اس وقت انا کا مسئلہ بنا لے گی کہ پتہ نہیں لوگوں کے سامنے مجھے کہہ دیا تو مانے گی نہیں. اس وقت کسی اور وقت کسی اور طریقے کے ساتھ کہا جانا چاہیے ہوتا. ہر ایک کے ساتھ حکمت کے ساتھ چلتے ہیں. شوہر کو بھی کوئی بات پہنچانی ہے حکمت کے ساتھ, اپنے سے بڑوں کو جو پہنچانی ہے تو تب بھی حکمت کے ساتھ. یہ نہیں کہ امی آپ جائیں, میری امی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ آپ اس طرح ہیں غلط ہیں اور آپ ایسے. یہ طریقہ ماں کو بھی سمجھانے کا نہیں. دیکھیں خسل آف جب غیر مسلموں کے لیے کہہ دیا گیا تو ہم اپنوں کے لیے کیسے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ان کا عقیدہ نہیں درست ہے تو یہ عقیدہ درست کرنے کا طریقہ. لیکن جب ہم جوش میں آتے ہیں تو پھر ہم ہوش کھو دیتے ہیں اور پھر یہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اور ہی دور کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں تم تو وہابی, تم نے تو پتہ نہیں کیا قرآن پڑھ لیا. شوہر کہتے ہیں بند کرو ان کلاسوں کو, تم نے کیا سیکھ لیا. اگر ہم ان اخلاق پہ آئیں نا تو وہ لوگ کہیں گے آپ ہمیں بھی بتاؤ کون سی کلاس لیتے ہو, ہمیں بھی بتاؤ کون سا قرآن سیکھ رہے ہو, آپ کے اندر اس طرح کے اخلاق آ گئے. لیکن کئی لوگ مشہور ہیں کہ یہ سخت بہت ہیں, ان کی کرختگی بہت ہے. وہ قرآن یہ ہمیں سکھاتا ہے, ہم تو مشہور ہی نہیں ہونے چاہیے اس طرح کے ناموں سے. کئی قرآن پڑھنے کے بعد مشہور ہیں, یہ جی فلانی بہت سخت ہے, بڑی کرخت ہے. اگر ہماری شہرت اس طرح کی ہو رہی ہے تو سوچیں کہ ہمارے اخلاقیات کا کیا حال ہے. لیکن جب بھی اخلاق سیکھنا ہونا, ہم نے کسی سے بھی نہیں سیکھنا, کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں اخلاق سکھائے سوائے ایک ذات کی, جو مکارم الاخلاق, جن کے اوپر اخلاق مکمل ہو گئے وہ ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آپ کو کتنی مثالیں دینا, فلانا ایسے کرتا تھا, ان کے پاس فلانے کے پاس یہ آئے, انہوں نے اس استاد نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, فلاں شیخ نے ایسے کرا. کوئی شیخ اور کوئی استاد اس قابل نہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں, وہ کیسی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ کیسا تھا طریقہ رویہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ساتھ کیا رویہ تھا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. اس سے کیا بڑھ کے بات ہو سکتی کہ رشتہ داروں میں کافر تھے, مشرک تھے. ہمارے اللہ معاف کرے کوئی رشتہ دار ایسے نہیں ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ کیا تھا ان کے ساتھ, اور آج ہمارا کیا ہے. پھر صحیح وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے چار الفاظ سیکھے ہیں, پھر ایسے سیکھے ہیں کہ یہ اس طرح کی بدتمیزیوں پہ اترا ہے. اس کے بعد اگر ہم گروپ انچارج بن جائیں, اگر ہم یہ بن جائیں, اور اس کے بعد ہماری رویے اور ہماری لہجے اور ہماری جو بھی طریقہ کار ہے معاملات لوگوں کے ساتھ ایسے ہوں, تو پھر بتائیں پھر ہم نے کیا سیکھا. تو دین جو ہے نا, چاہے آپ نے غیر مسلم تک پہنچانا ہے, چاہے آپ نے کسی تک بھی پہنچانا ہے, دین کبھی نفرتوں سے نہیں پھیلتا. لوگوں کی انا کو نہ جگائیں, ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں. اگر خیر خواہی ہے نا تب آپ طریقے سوچیں گے کس طرح اس کو سمجھاؤں بتاؤں. اور اگر آپ کے اندر خیر خواہی نہیں ہے, بس آپ نے اپنی دھاک بٹھانی ہے کہ دیکھو میں نے تو یہ پڑھا ہے اور میں نے سمجھا, تو پھر آپ ظاہر ہے اس کی انا بھی کو بھی پرووک کریں گے, پھر وہ اپنی انا میں بھی آ جائے گا, غصے میں بھی آئے گا. نہیں, الجھے نہیں کسی کے ساتھ, دامن بچا کے نکل جائیں. یہ عارض انل جاہلین, پھر کبھی کوئی اور موقع دیکھ کے بات کر لیں. تو ابھی یہ سب چیزیں ہمیں بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. معاف کرنا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, اعراض کرنا سیکھنے کی ضرورت ہے, دوسروں کو مہلت دیں. آخر ہمیں بھی تو اللہ نے کتنی مہلت دی اور ہم پھر آج سیکھیں. ایسے نہ کریں کہ پہلے دن ہی زبان کی تلواریں چلانے شروع کر دیں. اس طرح پھیلتا ہے دین, چاہے کافر کو بھی پہنچا رہے ہوں تو محبت سے پہنچائیں. اور ہمارا یہ حال ہے کہ دوسرے فرقے والے سے ہمیں اتنی نفرت ہے کہ اس کو بھی ہم محبت سے نہیں بات کر پاتے. اتنی نفرت ہے کہ اس کے ساتھ سیدھی بات ہو ہی نہیں سکتی, بات شروع ہی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کاٹنے سے شروع کرتے ہیں. آپ دیکھو صحابہ کرام سبحان اللہ جدھر جاتے تھے نا, کافر ان کے لیے اپنے شہروں کے دروازے کھول دیتے تھے. لوگ کہتے تھے آئیں ہمارے اوپر حکومت کریں, ہمیں آپ چاہیے. یوں ایسے تھا, ان کے مکارم اخلاق ایسے تھے, وہ ایسے لوگ تھے. وہ لوگوں کے سر پہ نہیں سوار ہو جاتے تھے کہ نہیں جی ڈنڈا لے کے کھڑے میں نہیں جی, آپ اسی سیدھا ہی کر کے جانا ہے. ان کو ٹائم دے, لوگوں کو مہلت دے, لوگوں کو بتاتے رہیں بات. ایسے نہ کریں گے جیسے کوئی اٹیک کر رہے ہیں کسی پہ, پھر ہم کہتے ہیں جی کوئی سنتا ہی نہیں آج کل. بھائی سنیں کیسے, آپ اس طرح کے بتائیں گے تو پھر کیسے سنے گا کوئی. اللہ اکبر, یا اللہ تو نے ہمیں علم دیا تو ہمیں حکمت بھی عطا فرما. حکمت سے ہم بالکل نا آشنا نہ ہوں, کیونکہ ہماری وجہ سے یہ علم نہ بدنام ہو. کہ قرآن سیکھنے کے بعد دیکھو یہ ہے ان کے خلاف. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر وسوسہ ڈالے تجھ کو شیطان. اللہ اکبر، یہ بات دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد کیوں کہی، اس آیت کے بعد. نوٹ کیا آپ نے؟ اس لیے کہ شیطان تجھے یہ کام نہیں کرنے دے گا، نہ تو وہ کسی کو درگزر کرنے دے گا، نہ ایک دفعہ آپ نے کسی سے باتیں سن لی تو اس کے بعد دوبارہ اس کو، میری تو توبہ ہے، میں تو اب اس کو کبھی منہ نہیں لگاؤں گی، میں تو کبھی اس کے گھر نہیں جاؤں گی، کبھی کسی کو نیکی کا حکم دینے نہیں دے گا، اعراض کرنے نہیں دے گا جاہلوں سے. وہ جو بحثیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ بحث کرائے گا، کہے گا تم کیوں پیچھے ہوتی ہو، ہاں تو لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں یہی غلط تھی، تم کیوں چپ کرتی ہو، تم اس کو ایسا جواب دو نا پتہ چلے اس کو. معاف کرنے نہیں دے گا، کیوں، تم ہی معاف کرنے کو رہ گئی، ہاں تو تمہارے اور سر پہ چڑھ جائیں گے یہ لوگ. درگزر نہیں کرنے دے گا، نہیں میں آج گھر تک پہنچا کے آؤں گی، ابھی فون کرتی ہوں اس کو. شیطان نا یَنزَغَنَّكَ، وسوسے ڈالے گا تجھ کو. اور وسوسے کی کا سائن آپ یاد رکھیں، اس کی ایک نشانی ہے، شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے نا بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، بار بار دل میں وہی بات آتی ہے، میں نے اس کو یہ کیوں نہ جواب دے دیا، مجھے یہ کہنا چاہیے تھا ویسے. ایسے یہ نا بالکل ٹھیک ہو جاتی، پھر یہ سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. جب شیطان ڈالے کوئی وسوسہ تجھ کو، نزغن، کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو، تم خود نہیں بچ سکتے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. یہ تمہیں اکسائے گا ضرور، جب تم ان اخلاق کو لینے لگو گے نا، یہ تین کاموں کو کرنے لگو گے، یہ ضرور آ جائے گا، تمہیں ان پہ چلنے نہیں دے گا. تو تم نے اللہ کی پناہ لے لینی ہے. شیطان طاقتور ہوگا، ایسا طاقتور نہیں ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، وہ تمہیں اس سے پروٹیکٹ کر لے گا. انہو سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، وہ سب جانتا ہے، سب سنتا ہے کیا وسوسے وہ ڈالتا ہے. اور پھر کیا، ان الذین تقوا، جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں نا، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب آتا ہے ان کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے، تذکروا فاذا هم مبصرون، ان کو فوراً نصیحت پکڑ لیتے ہیں، فوراً وہ دیکھنے والے دیکھنے لگتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا، یعنی ان کو فوراً یاد آ جاتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے وسوسہ، یہ ضرور شیطان میرے دل میں بات ڈال رہا ہے، نہیں نہیں میں نے نہیں یہ بات ایسے کرنی. سمجھ آئی نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کر دیا کہ تم اچھے اخلاق پا ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی پناہ نہ لے لو. اللہ کی پناہ لے لیا کرو، کیونکہ شیطان تمہیں چھوڑے گا نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، سورہ آراف میں یہاں پہ ایک دفعہ آئی، پھر سورہ مومنون میں بھی آپ پڑھیں گے بہترین اخلاق کی بات آئی، ادفع باللتی ہی احسن سیئہ، جو برائی ہے اس کو بھلائی سے دور کر دو، برائی کو بھلائی کے ساتھ اس کا جواب دو. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی فرمایا اس آیت کے بعد، وہ ربی اعوذ بک من ہمازات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، سورہ مومنون میں آپ دیکھنا آیت 96-97 اس کا. پھر اسی طرح تھرڈ ٹائم پہ سورہ حمیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو دور کیسے کرو، احسن کے ساتھ، تو وہ جو تمہارا دشمن تھا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا. اور اس کے بعد بھی کیا فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وہاں پہ بھی یہی فرمایا. دیکھو تین جگہ پہ قرآن کریم میں بیسٹ اخلاق کی باتیں کہی گئیں کہ یہ کرو، لیکن اس کے بعد فوراً کہا گیا شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یہ نہیں چھوڑتا ہمیں، کبھی نہیں چاہے گا آپ لوگوں کو معاف کریں. تو انسانی تعلقات میں بگاڑ ڈالنے میں نا شیطان بڑا تیز ہے، انسانوں کو جھگڑا کروانے میں، آپس میں دراڑیں ڈالنے میں، ریلیشن شپس میں، خاص طور پہ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں نا، تو آپ کے دلوں کو دور کرنے میں شیطان بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ اس کو پتا ہے ان کو توڑ دوں گا آپس میں، جب توڑ ہی دوں گا تو پھر ان سے کام کیا ہوگا. یہ تو اگر دیکھیں آپ سارا دن فونوں پہ ادھر ادھر یہی لگے ہوئے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں پازیٹیو کام تو نہیں کر سکتے نا، یہ شیطان یہ کروائے گا، اور شیطان ہم سب کے پیچھے ہے. تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اور جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں نا، جب ان کے اوپر کوئی خیال آتا ہے شیطان کی طرف سے، فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے، اب ایک روایت میں آتا ہے, ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاس نا, حضرت عمر اپنے قریب بھی لوگوں میں ان کو صرف رکھتے تھے جو کہ بہت قرآن کا اس کا علم رکھتے ہیں. تو ان کے پاس ایک دفعہ ایک عوینہ نے اپنے بھتیجے حر بن قیس سے کہا کہ تم اپنے, حر جو تھے نا وہ حضرت عمر کے دربار میں ہوتے تھے, تم امیر المومنین کے اتنے قریب ہو تو میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, تو میری ان سے نا اپوائنٹمنٹ دلا دو, میں ملنا چاہتا ہوں تو اجازت دلا دو. تو انہوں نے اجازت دلا دی کیونکہ وہ وہاں پہ ہوتے تھے. تو آئے نا جب گئے حضرت عمر کی مجلس میں, تو وہاں پہ جا کے کیا ایک دم باتیں کرنا شروع کر دیں, بہت ہی غیر مہذب اور غلط باتیں کی کہ آپ تو کوئی انصاف نہیں کرتے, آپ تو ہمارے حق نہیں دیتے, آپ تو, اب وہ امیر المومنین ہے. تو ان کو بہت غصہ آ گیا. اسی وقت حر بن قیس نے فوراً کہا, امیر المومنین خذ العفو وامر بالعرف وعرض عن الجاہلین, یہی والی آیت 199. تو یہ بھی آدمی جاہلوں میں سے یعنی ہے تو آپ اس سے اعراض کریں. اسی وقت حضرت عمر کا سارا غصہ ختم ہو گیا اور اس کو کچھ نہیں کہا معائنہ کو. حضرت عمر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کے سامنے جب اللہ کی کتاب کی کوئی آیت پڑھ دی جاتی تھی آگے فوراً گردن جھکا دیتے تھے. یہ نہیں کہ نہیں میں نے نہیں ماننا, جیسے دو آدمی لڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک غصہ آیا ہوا تھا بہت سخت بول رہا تھا تو آپ نے فرمایا مجھے ایک کلمہ ایسا آتا ہے اگر یہ کہہ دینا تو اس کا سارا غصہ جاتا رہے. تو ایک صحابی نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر یہ کہہ دے. تو وہ صحابی گئے ان اس کے پاس اور اس کو کہا کہ تم یہ کہہ دو. اس نے کہا لو تم مجھے کوئی پاگل سمجھتے ہو کہ مجھے یہ کہہ رہا, یعنی اس وقت بھی نہیں پہچانتے کہ دیکھو یہ شیطان مجھے کرا رہا ہے. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے نا وہ پہچان جاتے یہ شیطان ہے. جیسا عمر کا غصہ ان کو بھی آیا ایک دم, لیکن دوسروں کو بھی چاہیے یاد دلا دے کہ نہیں دیکھو یہ شیطانی, اعراض کرو, عارض عن الجاہلین, عارض درگزر کرنے جانے دے. تو آپ دیکھیں کہ جو متقی ہے, ہم اپنے آپ کو اس سے بھی جج کریں, جب ہمیں شیطان کوئی وسوسے ڈالتا ہے, کسی چکر میں لگاتا ہے ہمیں, میں یہ جواب دوں, یہ کروں, ایسے کروں, لڑائی کروں گھر میں یا کچھ, کیا ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ نہیں دیکھو یہ شیطان مجھ سے کرا رہا ہے, یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے, مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے, مجھے بولنا نہیں چاہیے اس وقت, یا یاد ہی نہیں آتا. آخر حد تک پہنچ جاتی ہوں جب سارے لڑ لڑ کے بیٹھ کے بیڑا غرق کر کے بیٹھ جاتی ہوں, اب ناراضگیاں ہو گئیں, شوہر ادھر منہ کر کے بیٹھا میں ادھر, تو اس کے تو یاد آتا ہے مجھے لگتا ہے شیطان نے کرایا یہ, تو پھر تو دیر ہی ہو گئی, وہ پہلے یاد آنا چاہیے, وہ فورا نصیحت لے لیتے. وہ اخوان ہوں, اور اس کے برعکس اپوزٹ آپ دیکھیں, اخوان کس کے, جو شیطان کے بھائی ہیں, جو شیطان کے رستے پہ چلنے والے ہیں, جو گمراہ لوگ ہیں, یا مدونہم فی الغی, شیطان ان کو کھینچ لیتا ہے گمراہی میں, ثم لا یقصرون, پھر وہ کمی نہیں کرتے. شیطان کے بھائی جو ہے نا اس کو لے کے چلے جاتے ہیں آگے سے آگے, پھر آگے سے آگے اس کو اور وسوسے ڈالتے ہیں, یہ تم کہو, تم ایسے کرو, ایسے کرو, اس کو چیزیں سجاتے ہیں, وہ تو اس کو گمراہی میں آگے تک لے جاتے ہیں, پھر وہ بندہ ہٹتا نہیں ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کس کے بھائی ہیں, ہم متقی ہیں یا پھر اخوان شیاطین ہیں. اللہ اکبر, ابھی سوچیں کہ ہم یہ کتنی دفعہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے, اور ابھی بھی مجھے تو یہی فیل ہوتا ہے اپنے لیے کہ ابھی بھی ہمارے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں, کتنی کمیاں, ہمیں کتنی زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے اپنی, اور ہمیں کتنا زیادہ ریمائنڈر یہ چاہیے. پھر کئی لوگ کہتے ہیں جو ہم نے قرآن پڑھ تو لیا, اب ہمارے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہے, اب ہمیں کیا ضرورت ہے دوبارہ پڑھنے کی, وہی تو آیتیں, وہی تو صورتیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ہر روز پڑھنے کی ضرورت ہے, تو ہر روز اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم تو کبھی کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم اس سے بس کافی ہو گیا ہمارے لیے, ہم تو روز ہی ہمیں, یا تو ہم اتنی کمی والے ہیں, واقعی ہم بہت محتاج ہیں اللہ تیرے کلام کے, ہمیں اس سے کبھی دور نہ کرنا. ہم کبھی نہیں کہہ سکیں گے یا کہہ سکتے کہ میں مکمل ہو گئی, جی میں نے سرٹیفکیٹ لے لیا, اب بار بار اسی کتاب کو پڑھتی رہوں, نہیں, اللہ ہمیں محتاج ہی رکھے اس کا, اور واقعی ہمارے اندر اتنی کمیاں ہیں, ہمیں ہر دم اصلاح کی ضرورت ہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ, اور جب نہیں لائے تم ان کے پاس کوئی نشانی, آپ کو پتا ہے نا وہ کہتے تھے موجزے لے کر آؤ, موجزے لے کر آؤ, کوئی نشانی ہمیں دکھاؤ, قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا, کہتے ہیں کیوں نہیں تو نے چن لیا اس کو. یعنی اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب مشرقین مکہ کہتے ہیں آپ نشانیاں دکھائیں, ہر دور میں دیکھیں آپ لوگوں نے موجزے تو مان گئے ہیں, کرامات دیکھنے کا لوگوں کو ہمیشہ شوق رہا ہے, آج بھی کسی انسان کو कोई अल्लाह वाला समझने के लिए लोग समझते हैं, इसके हाथ पे कोई करामत होनी चाहिए, अगर कोई करामत होगी तो फिर ठीक है। तो उस जमाने में भी लोग मांगते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब भी तुम नहीं लेकर आते इनके पास कोई निशानी, तो वो कहते हैं कि क्यों नहीं तूने चुन लिया इसको, क्योंकि तू ये यानी अल्लाह ताला कि उस जो निशानी है उसको क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं कोई करामत दिखाते, क्यों नहीं कोई मौजा दिखाते, अगर तुम इतने ही चुने हुए हो तुम क्यों नहीं ये हमारे सामने लेकर आते। कुल इन्नामा, कह दीजिए, अरे वो तो आपसे आपके बरहक होने का सबूत ये मांगते हैं, तो आप कह दें, आप इनको ये जवाब दें, ए नबी क्या इनकी फरमाइशों के मुतालबे में, इन्नामा अत्तबिउमा यूहा इलैया मिन रब्बी, मैं तो पैरवी करता हूँ इसकी जो मेरी वही की जाती है मेरी तरफ, मेरे रब की तरफ से। यानी जो लोग आपसे मौजज़ा मांगते हैं, आपसे कहते हैं कि आप अगर नबी हैं तो क्यों नहीं लेकर आते मौजज़ा, और अपनी फरमाइशें करते हैं, आप उनको ये जवाब दें, मेरा काम मौजज़े दिखाना नहीं है, बल्कि मेरा असली काम क्या है, मैं उसका इत्तबा करूं जो मेरे ऊपर मेरे रब की तरफ से हुक्म दिया जाता है, मैं उसकी तबलीग करूं, मुझे जो कहा जाता है मैं वो मानूं, मेरा काम मौजज़े दिखाना नहीं है। तो वो कहते ना अपनी तरफ से क्यों नहीं, मैंने आपको बताया इस्तबईताहा का मतलब क्या कि तू जमा कर कोई चीज़ को चुन लेना और जमा कर लेना, वो कहते थे मतलब क्यों नहीं तू छांट के दिखा देता अपनी तरफ से, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप तो कहते हैं आप ये हैं, आप क्यों नहीं ले आते, क्यों नहीं चुन के ले आते कहीं से, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस में कोई था मौजज़ा दिखाना। और अगर इसके मुताबिक आयत ली जाए कि कुरान की कोई आयत क्यों नहीं लेकर आते, तो कुरान की आयत लाना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस में नहीं था कि जब मर्जी कोई आयत निकाल के ले आए, कोई खुद थोड़ी बनाते थे कि खुद ही घड़ के ले आए जल्दी से जाके। इसी से पता चलता है कुरान अल्लाह का कलाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं बना के ला सकते थे, कहते थे क्यों नहीं लेकर आ जाते, कोई कोई चुन के क्यों नहीं ले आते, कोई निकाल के क्यों नहीं ले आते। तो नहीं, ये तो जब अल्लाह चाहे नाजिल करे, हाजा बसायर मिन रब्बिकुम, ये है खुली दलीलें तुम्हारे रब की तरफ से, ये बसायर, ये कुरान की जो आयात है ना जिसकी जो मेरी तरफ वही की गई हैं, जिनका इत्तेबा करने का मुझे हुक्म दिया गया है, ये हैं खुली दलीलें, तुम्हें क्या मौजज़ा और चाहिए, क्या मैं मौजज़ा दिखाऊं, ये देखो तो हैं तो सही तुम्हारे सामने, ये बसायर हैं, ये कुरान खुद एक मौजज़ा है जो लोगों की जिंदगियों में हुदन है, हिदायत है, रहनुमाई करता है, वह रहमत उन और रहमत बन के आता है, इससे जिंदगियां बदल जाती हैं। लेकिन फिर वही बात है, ले कौम यूमिनून, उस कौम के लिए उन लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, उनको रहनुमाई मिलती है, उनके लिए रहमत ये बनता है जो ईमान लाते हैं इसके ऊपर, जो मान जाते हैं, इसके मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं। वा इज़ा क़ुरिया अल-क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, और जब ये कुरान पढ़ा जाए तो क्या करो, क्या करना चाहिए जब कुरान पढ़ा जा रहा, तो तुम गौर से सुनो उसको, और नंबर टू क्या करो, खामोश रहो। ठीक है, अगर खामोश नहीं होंगे आप गौर से तो सुना ही नहीं जा सकता, अगर आप खुद भी बोले जाएंगे गौर से कैसे सुनेंगे। ये किस वक्त के लिए, यानी जब कुरान की कैसेट चल रही है, टेप चल रही है, सीडी चल रही है आपकी गाड़ी में, या कुरान अब मस्जिद में गए वहाँ पर पढ़ा जा रहा है, क्या आपको करना चाहिए, क्या एटिकेट्स होने चाहिए कुरान के। अच्छा, इसके अंदर हमें ये बड़ी आपके लिए अमल की बात है, क्योंकि जाहिर है हम कहीं ना कहीं जाते हैं वहाँ पे कुरान के करीम की तिलावत हम सुन रहे थे, तो अब हमें क्या करना है। अच्छा, इसके अंदर ये बताया गया है, उलमा ये बताते हैं कि नमाज और खुतबे के अलावा आम हालात में अगर कोई खुद तिलावत कर रहा है तो लोगों के ऊपर ज़रूरी नहीं है। अब मसलन मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ तो कोई मेरे घर में तिलावत कर रहा हो, अब मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं बस गौर से सुनूं उसको। ठीक है, इसमें वैसे दूसरे बाज फुकहा का वो भी है, वो कहते हैं नहीं ज़रूरी है कि उसमें सुना जाए, हालांकि हदीस से पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पता चलता है कि ऐसा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तहज्जुद के अंदर कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे होते थे, तो आपकी उम्मा जिसके भी घर हैं वो तो सो रही होती थी, तो अब ये नहीं कि उठो और तुम तवज्जो से सुनो। तो बाद ने कहा नहीं नहीं जी सुनना ज़रूरी है, लेकिन इन चीज़ों से पता चलता है कि नहीं 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 भी अगर गौर से सुन रहा कोई तो उसको गुनाह नहीं है। तो जहाँ पे लोग अगर अपने कामों में मशगूल हैं या कोई आराम कर रहा है تو کوئی اونچی آواز میں قرآن اگر پڑھ رہا ہے تو یعنی دوسروں تک پہنچ رہا ہے, پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ پڑھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسروں کے لیے نہیں ہے کہ آپ ان کو جگہ جگہ کے یا ان کو کاموں سے کہیں کہ اپنے کام چھوڑ کے بس ادھر بیٹھ کے سننا شروع کر دو. پھر کان لگانا غور سے سننا, یہ پھر کہاں پہ ہے؟ یہ صرف ان جگہوں پہ ہے جہاں پہ قرآن کو سنانے ہی کے لیے پڑھایا جا رہا ہوں. جیسے مثلا نماز میں, نماز میں غور سے سنو. جب امام قرات کر رہے ہوں تو کیا ضروری ہے؟ غور سے سنو اس کو, یہ نہیں کہ اس وقت دھیان کہیں اور سے اور ہو اور خاموش رہو. اب آپ کہیں گے خاموش تو نماز میں رہتے ہی ہیں, پھر کیوں کہا, پھر اس کا کیا ریلیونس ہے؟ اس لیے کہ پہلے زمانے میں نماز کے دوران لوگ بات کر لیا کرتے تھے, پھر جب یہ آیا تتری تو پھر اب یہ تھا کہ اب خاموش رہنا, اب نہیں کوئی بولے گا. ٹھیک ہے, نماز میں اب خاموشی اختیار کرنی ہے, خاموش رہ کے اس کو سنا جائے. اچھا, اور دوسری جگہ کون سا؟ جب خطبہ دیا جا رہا ہو, خطبے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, تو اس وقت بھی بالکل خاموش رہو. اسی طرح جب تعلیم دی جا رہی تو اس وقت آپ کو سکھایا جا رہا ہے قرآن, اس وقت بھی بالکل خاموش رہو. اور خاموش رہنے میں پھر ساری طرح کا خاموش رہنا, یہ نہیں کہ صرف زبان سے نہیں بول رہے لیکن ٹیکسٹنگ جاری ہے, اور آپ میسج کر رہے ہیں کہ جی کل دعوت پہ کہاں کتنے بجے تم نکلو گی, ویکینڈ کا کیا پروگرام ہے, یہ نہیں پھر کر سکتے. قرآن پڑھا جا رہا ہے, کوئی اور پڑھ رہا ہے یا کوئی تلاوت کر رہا ہے آپ کے پاس کوئی بیٹھ کے, اور تعلیم دینے کے لیے کر رہا ہے, تب خاموش رہنا. ٹھیک ہے, اچھا. اب لیکن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مثلاً ایک جگہ پہ ہم سارے کلاس ہے, سب ہی اپنا اپنا پڑھ رہے ہیں, مثلاً حفظ کر رہے ہیں کچھ ہے, تو اب ایک پڑھ رہا ہے تو باقی کیا پھر خاموش رہیں؟ تو جی آیت کے مطابق سب کو چپ رہنا چاہیے اور اس کی سننی چاہیے, لیکن یہاں پہ سارے ہی شور ایک مچا ہوتا ہے نا, یہاں پہ بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ ہم خود کر رہے ہوں, نہیں تو اس وقت خاموش رہنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے قرات ہوتی تھی تو اونچی آواز میں بھی ہوتی تھی, ہلکی آواز میں بھی ہوتی تھی, اور کوئی اور سن بھی رہے ہوتے تھے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں رات کو پڑاؤ ڈالنے کے بعد صبح کو فرمایا کہ میں نے اپنے اشری رفقائے سفر کو, یعنی صحابہ میں سے حضرت موسیٰ اشری جو تھے, ان کی تلاوت کی آواز سے رات کے اندھیرے میں پہچان لیا کہ کو کس خیمے میں ہے. تو باقی دو دیکھیں, لوگ تھوڑی سن رہے تھے اس وقت ان کی قرات. نہ آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں ابو موسیٰ تم نے اونچی آواز میں کیوں کی قرات, نہ یہ فرمایا کہ جو سونے والے تھے وہ سوئے کیوں, تمہیں اٹھ کے سننی چاہیے تھی اور خاموشی سے بیٹھنا چاہیے تھا, یہ نہیں فرمایا. تو اس لیے فقہا نے فرمایا کہ نماز کے علاوہ یا خطبے کے علاوہ یا تعلیم کے علاوہ اگر اور کسی جگہ پہ تلاوت کی جا رہی ہو تو پھر ضروری نہیں ہے. جیسے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کھانا بھی پکا رہی ہیں, آپ نے قرآن چلایا ہوا ہے, خاموش رہیں, لیکن ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں اور خیالات چل رہے ہیں, نہیں اس وقت آپ کا دھیان اس وقت اتنا تلاوت کی طرف, تو پھر بھی ٹھیک ہے, کوئی ایسا نہیں کہ اس میں بس گناہ ہوگا. اب آپ کو کانسنٹریٹ کرنا ہے, اگر آپ نے کانسنٹریٹ نہیں کیا, کیونکہ یہاں پہ فستمیوں کا مطلب غور سے سنو, کانسنٹریشن کے ساتھ اس کی طرف کانسنٹریٹ کرو. اور نماز میں اسی کو لے کر بعض نے کہا کہ آپ سورہ فاتحہ بھی نہیں آپ پڑھیں گے اور ظاہر ہے کوئی بھی نہیں پڑھیں گے, یہ صرف آپ نے خاموشی سے سننا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھا وہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لے, بس سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے, لیکن قرات کے وقت جب امام قرات کر رہے ہو تب خاموش رہیں. اب یہ دیکھا میں نے تراویح کے اندر کئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اندر, تو اپنا انہوں نے قرآن پکڑا ہوتا ہے ادھر, اب یہ اب آپ نے قرآن پکڑ لیا, اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ تلاوت بھی ساتھ شروع کر دیں, ادھر امام تلاوت کر رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ خود شروع ہوئی ہیں, اب کتنا مشکل ہو جاتا ہے ساتھ کھڑے انسان کے لیے کہ ان کی تلاوت سنیں کہ امام کی تلاوت سنیں. یہ منع کیا گیا ہے, یہ حکم اس چیز کے اوپر ہے کہ اب آپ نے خاموش رہنا ہے. اب آپ چاہے آپ کے سامنے قرآن آپ نے کھلا ہے, آپ نے پڑھنا نہیں ہے اس میں سے, ہاں نظریں اس کو فالو کر سکتی ہیں کہ وہ امام کہاں پڑھ رہے ہیں, مگر یہ مطلب نہیں آپ بھی ساتھ شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو یاد رکھیں, نماز میں آپ کو چاہے وہ صورتیں آتی بھی ہوں آپ نے نہیں پڑھنی, آپ نے خاموش رہنا. ہاں مگر سورہ فاتحہ وہ آپ نے پڑھنی ہے. اب اس کے لیے آپ کو ٹائم بھی دیا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کے بعد کچھ دیر امام خاموش رہتے ہیں اور آپ پھر اپنی پڑھ لیں. ٹھیک ہے, لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، یعنی اگر آپ کو اللہ کی طرف سے رحم چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں میرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں، تو کیا کریں؟ قرآن کریم کو غور سے سنیں، اور جب پڑھا جا رہا ہو اس وقت خاموش رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں روایت ہے، جو شخص کان لگا کے اللہ کی کتاب کی کسی آیت کو سنتا ہے، اس کے لیے کثرت سے بڑھنے والی نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر اسے پڑھے تو قیامت کے دن نور ہوگا۔ یعنی اگر آپ پڑھ نہیں بھی رہے، صرف سن رہے ہیں، تو آپ کے لیے کون سی نیکی لکھی جاتی ہے؟ کثرت سے بڑھنے والی، بہت زیادہ ملٹی پلائی ہوگی وہ نیکی۔ اور اگر آپ پڑھ بھی رہے ہیں، تو اگر پڑھیں گے تو پھر نور ہوگا قیامت کے دن۔ تو یعنی آپ کے لیے قرآن کریم سننا بھی اللہ کی رحمت کو لے کر آتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اب بتایا جا رہا ہے اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، اللہ کا ذکر، آپ یہ جب بھی اللہ کا ذکر کی بات آئے، یہ نہ سمجھا کریں کہ بس اللہ کا ذکر کا مطلب ہوتا ہے تسبیح میں لے کے بیٹھوں گی تو وہ جو سبحان اللہ الحمدللہ، یہ بس اللہ کا ذکر ہے۔ یہ بھی ذکر ہے، لیکن اور ذکر کون سے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، دعائیں بھی اللہ کا ذکر ہیں، تسبیحات بھی اللہ کا ذکر ہے، اس سب اللہ کے ذکر ہیں، سمجھائی؟ تو اس کو بالکل کنفائن نہ کر دیں کہ آپ بس اتنا سا یہ اللہ کا ذکر ہے، باقی سارا کچھ الگ ہے، نہیں۔ تو کب کرو اللہ کا ذکر اور کیسے کرو؟ فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو، یاد کرو اپنے دل میں اپنے رب کو، کیسے؟ تَضَرُّعًا، عاجزی کے ساتھ، وَخِيفَ، اور خوف کے ساتھ۔ جب آپ اپنے اللہ کو یاد کریں تو اس میں عاجزی بھی ہونی چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور بغیر اونچی آواز کے، بغیر اونچی آواز کے، یعنی ایسے نہ کرو کہ چیخ چیخ کے تلاوتیں کر رہے ہیں، چیخ چیخ کے اللہ کا ذکر ہو رہے ہیں اور پوری اس کے ساتھ، نہیں۔ آپ کی دیکھیں عاجزی آ ہی نہیں سکتی اگر آپ چیخ چیخ کے کر رہے ہیں، کس طرح آپ کو کرنا، یہ آیت بتا رہی ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یہ کیسے کرنا ہے، یا نماز میں بھی کیسے تلاوت کرنی ہے، کہ ہر طرح کا ذکر ہے، عاجزی ہونی چاہیے، خوف ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں ایک ہے اپنے رب کو یاد کرنا دل میں، اس کی بھی بات آ گئی یہاں پہ، دو طرح سے یاد کیا جا سکتا ہے اس آیت میں، دو ذکر کی، دو طرح کے ذکر کا کی بات ہے۔ ایک ذکر خفی، یعنی دل میں، ذکر خفی کون سا ہے؟ جو یہاں پہ بتایا گیا، فی نفسی کا، اپنے دل میں اپنے اللہ کو یاد کرو۔ اب دل میں بھی یاد کرنے کی دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ بغیر زبان کی حرکت کے صرف دل میں ہی دھیان اور خیال ہو، ہے نا، اللہ کی ذات کا، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ زبان بھی آہستہ آہستہ ہل رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو افضل تو یہ ہے کہ جو ذکر کر رہے ہیں اس کو دل میں بھی آپ کے وہ ہو اور زبان بھی ادا کریں، دونوں چیزیں اس میں شریک ہو جائیں، دل بھی زبان بھی۔ اگر صرف دل میں ہے، زبان پہ کوئی حرف نہیں آ رہا، تو بھی اچھی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں زبان پہ آئے گا نہیں تو نہیں، تو بھی اچھی بات۔ اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ صرف زبان پہ ذکر ہو اور دل میں کچھ نہ ہو، سب سے کم درجہ یہ، جیسے ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، لیکن ادھر ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر باتیں بھی وہ کسی کے ساتھ اور کوئی اور خیالوں میں بھی اپنے ہیں۔ اب کیا ہے، زبان ذکر کر رہی ہے لیکن دماغ کہیں اور ہے، آنکھیں کہیں اور ہیں، ٹھیک ہے، ذکر تو وہ بھی ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہوں گی وہ تو بالکل نہ کیا کریں، اس طرح نہ کیا کریں، نہیں، ذکر ہے الحمدللہ، شکر ہے، کچھ نہ کچھ تو زبان ہی چلو کر رہی ہے، دماغ نہیں بھی اس میں لگ رہا تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ ذکر ظاہر ہے، ہر ایک ذکر کے نا درجے ہیں، دیکھیں یہ ہائیسٹ لیول کا ذکر نہیں، یہ سب سے کم لیول کا ذکر ہے، یہ جو ہم ادھر ادھر خیالوں کے اندر ہوتے ہیں اور ذکر ہو رہا ہے اور کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کیونکہ کیا پڑھ رہی ہوں، کیا تسبیح کر رہی ہوں، دھیان ہی نہیں ہے، تب بھی ہم کر رہے ہیں، بے سوچے سمجھے بھی کر رہے ہیں نا، تب بھی نہ کرنے سے بہتر ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے، نہ کرنے سے بہتر ہے، خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ چلو لوئسٹ لیول کا ذکر ہو گیا، لیکن ہو تو رہا ہے نا، ایک تو ہمارا کوئی باڈی پارٹ ذکر میں مشغول ہے، اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں سے ہو، ایک تیسرا بھی ہے، وہ ہے دون الجہری من القول، یعنی زور سے، زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، زور سے نہیں کرنا، یہ دوسرا طریقہ کہہ لیں یا اسی کے اندر کہہ لیں، سمجھ لیں۔ ایک میں نے کیا بتایا کہ دل میں ہے اور زبان پہ بھی ہے، ایک کیا بتایا دل میں نہیں ہے صرف زبان پہ ہے، اب زبان پہ جو ہے ایک میں کیا ہے بالکل آہستہ آواز میں اور ایک میں اونچی آواز میں, تو اس میں کیا ہے اونچی آواز سے منع کیا گیا, دون الجہر کا گیا, اونچی آواز سے نہیں کرنا کہ شور مچایا, یہ ادب کے خلاف ہے, چیخنا چلانا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس لیے بہت زور سے بھی نہ تلاوت کریں کہ پورے گھر میں میری تلاوت کی آوازیں جا رہی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ادب ہے نا اللہ کے کلام کا, ادب ملحوظ رکھے, چاہے قرآن پڑھ رہے ہیں چاہے اور ذکر کر رہے ہیں. تو سمجھ آ گئی یہ بات, ذکر قلبی کی بھی سمجھ آ گئی اور دوسرے ذکر کی بھی سمجھ آ گئی جس میں آپ زبان کو حرکت دیتے ہیں, لیکن زبان کا حرکت دینے والے میں بھی آہستہ, ٹھیک ہے. تو سب سے افضل کون سا ذکر, آہستہ آہستہ بھی کریں, دل بھی اس میں ہو اور زبان بھی اس میں شامل. ہاں ایک طریقہ میں نے اگلا بھی بتایا تھا کہ صرف دل میں ہو اور زبان پہ نہ ہو, تینوں آ گئے نا, پھر تینوں آ گئے, ایک میں دل ہے اور زبان نہیں ہے, ایک میں زبان پہ ہے دل میں نہیں ہے, ایک میں دونوں ہیں, اس کا ایٹیکیٹ بھی بتا دیا. اب میرے خیال کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی, تینوں طریقے آ گئے. اچھا جی, اب دون الجہری من القول, بغیر اونچی آواز کے آواز میں سے اونچی آواز نہیں کرنی. اور دیکھیں اس میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر رات میں گھر سے نکلے تھے, ابو بکر صدیق کے مکان پہ پہنچے, دیکھا تو وہ نماز میں مشغول ہیں, تلاوت آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. حضرت عمر کے مکان کے پاس پہنچے, دیکھا بہت اونچی آواز میں کر رہے ہیں. جب صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق سے, رات میں تمہارے پاس کیا تھا, دیکھا تم آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا, یا رسول اللہ میں نے جس ذات کو سنانا تھا اس نے سن لیا, یہ کافی ہے. حضرت عمر سے پوچھا, تم بہت اونچی آواز سے کر رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں اس لیے اونچی آواز سے کرا تھا, میرا مقصد یہ تھا کہ نیند نہ میرے اوپر آئے نا, پھر انسان کو نیند آنے لگتی ہے اور شیطان اس کی آواز سے بھاگ جائے. آپ نے فرمایا, ایسے تم اونچی آواز سے تھوڑی سی اونچی آواز کر لو, اور اے فاروق تم تھوڑی سی پست کر لو, تھوڑی سی کم کر لو, یعنی بیچ کا راستہ ٹھیک ہے. اسی طرح نماز میں بھی آپ ایسے بھی نہ ہو بالکل, جیسے کچھ لوگ ہوتے نا ان کے ہونٹ ہی نہیں ہل رہے ہوتے ایسے کھڑے میں, نہیں جی ہم دل میں پڑھ رہے ہیں, دل میں نہیں ہوتا, آپ کو اس کو زبان سے ادا کرنا ہے. اچھا پھر اس کے اندر بہت اونچی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے, آپ اپنی نماز بھی اکیلے بھی پڑھیں نا, کم از کم اتنی آواز سے پڑھیں. دیکھیں جہری من القول, اتنی آواز سے پڑھیں آپ کے کان سن رہے ہیں, اسے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کے کان سن رہے ہوں گے نا, آپ کو کچھ کانسنٹریشن رہے گی. اور کیا ہے بالغدوی والا سال, کب کب کریں, کیا ٹائمنگز ہیں اس کے, صبح اور شام. شام کے میں نے آپ کو بتایا کہ اسال جو ہے وہ جمع ہے, یعنی شام میں کون کون سی نمازیں ہوتی ہیں, ظہر ہے عصر ہے مغرب ہے, سب اس کے اندر آ گئی. صبح میں کون سی ہوتی ہے, ایک فجر کی ہوتی ہے. اور اس کو دوسرے معنوں میں بھی لے دیا جا سکتا ہے, صبح شام اللہ کا ذکر کرو, ہر وقت کرو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسی ہوتی تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا دونوں طرح تلاوت کرتے تھے, اونچی آواز میں بھی کرتے تھے آہستہ آہستہ بھی کرتے تھے. اونچی کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے وہ چیخنے والی, مطلب اتنی اونچی کہ سنائی دے سکے. ولا تکم من الغافلین, اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا. غافل کون ہوتا ہے, جو اللہ کے ذکر کرنے کو چھوڑ دے, بے پرواہ ہو جائے اللہ کے ذکر کرنے سے. تو یہ اللہ کا ذکر کرو, نماز میں بھی کرو, نماز کے باہر بھی کرو, قرآن پڑھتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, قرآن کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر جاری رکھو. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے, اگر آپ مسنون دعائیں یاد کر لیں, ہر عمل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتا دی, گھر میں داخل ہونے کی, گھر سے نکلنے کی, ٹوائلٹ میں جانے کی, کپڑے پہننے کی, کھانا کھانے کی, کھانا ختم کرنے کی, کوئی کام شروع کرنے کی, کوئی کام ختم کرنے کی, آئینہ دیکھنے کی, جوتا پہن رہے ہیں تو کیسے پہننا ہے, صرف اس وقت کی ہر چیز کی, یعنی کپڑے پہننے کی بھی, ہر چیز کی آپ کو جب دعا بتا دی نا, اوپر چڑھنے کی سیڑھیاں, نیچے اترنے کی سیڑھیاں, تو پھر آپ جب وہ دعائیں کریں گے نا, یا وہ ذکر کہہ لیں, دعا کہہ لیں, تو سارا وقت ہی آپ کا پھر ذکر میں گزرے گا. چاہے اس وقت سوچ سمجھ کے, ہر وقت تو نہیں انسان کا دماغ اس میں کانسنٹریٹ کر سکتا, لیکن نہیں بھی کانسنٹریشن ہو رہی, کچھ نہ کچھ تو اس کا اجر ملتا رہے گا نا. تو یہ غافلوں میں سے نہ ہو جانا, وہ لوگ دیکھیں جو اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتے ہیں نا, وہ غافل ہیں. اور غفلت والے انسان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو اللہ کی یاد کو بھول جاتا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کے دل میں جب اللہ کا ذکر نہیں رہتا نا
جب ذکر سے خالی ہو جاتا ہے اس کا دل, تو شیطان اسے دھرنا
مار کے بیٹھ جاتا ہے. جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل پر شیطان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے, جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے.
بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں.
کون ہے رب کے پاس؟ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے. لا یستکبرون عن عبادتہ, حالانکہ وہ اللہ کے قریب ہیں, اس کے مقرب ہیں, اور اتنے ہیں کہ وہ ان سے تو کبھی کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں, گناہوں سے پاک ہے, پھر بھی وہ کبھی تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے, پھر بھی اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگے ہیں. وَيُسَبِّحُونَهُ, اور وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, ہر وقت, یعنی جب کام بھی کر رہے ہوتے نا ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ, اور لیے اس کے سجدہ کرتے ہیں, اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہتے ہیں. جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں ان کا یہ مقام ہے, یعنی ان کی عاجزی اسی میں ہے, ان کی بڑائی بھی اسی میں ہے کہ وہ دیکھو ان کی عاجزی کتنی ہے, عبادت گزار ہیں, تسبیح کرتے ہیں اللہ کی, سجدے کرتے ہیں. تو اے انسان تمہیں کیا کرنا چاہیے, تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہارا تو مقام اللہ نے فرشتوں سے بھی اوپر رکھا, تمہیں کتنا زیادہ اللہ کے آگے جھک کے رہنا چاہیے. یہ اسی لیے یہاں پہ پہلا سجدہ تلاوت آتا ہے, جو کہ ہم جب سے قرآن ہم نے شروع کیا یہ فرسٹ ٹائم آیا. اور سجدہ تلاوت آپ جس حالت میں بھی ہیں, جب تلاوت لگے, جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے, بس قبلہ رخ ہو کے آپ جھک جائیں اللہ کے آگے, یہی ہے سجدہ. اور نہیں بھی سجدہ تلاوت کی دعا آتی تو تب ویسے ہی سبحان ربی العالی پڑھ لیں, ویسے سجدہ تلاوت کی دعا ہے سجد وجہی للذی خلقہ, میں نے میرے چہرے نے سجدہ کیا اس کو, اس ذات کو جس نے اس کو پیدا کیا اس چہرے کو, وصورہ, اور اس کو یہ تصویر دی, وشق سماعہ وبصرہ, اور اس میں شک کر دی, کٹ, شک کرنا ہوتا ہے نا کٹ لگانا, کٹ لگا دیے اس میں میرے کانوں کے بھی, سماعہ وبصرہ, اور میری آنکھوں کے بھی کٹ لگا دیے. یہ ایسے ہی ہے نا, کٹ ہی لگے ہوئے نا, اللہ نے اوپر تو نہیں کوئی چیزیں لگائی ہیں, جیسے لگتا ہے جیسے کسی نے فلیٹ کوئی چیز بنائی اس پہ منہ کا کٹ لگایا, آنکھوں کانوں کا لگایا. بحولہ وقوته فتبارک اللہ احسن الخالقین, اپنی قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ اللہ نے یہ چہرہ بنایا اور اس طرح اس کو, اس کی تصویر کشی کی, وہ بہترین ہے, بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین ہے تخلیق میں کرنے میں, بہترین, احسن الخالقین, بہترین تخلیق کرنے والا ہے, بہت پیاری اس کی دعا ہے. اس لیے اگر نہیں آتی تو اس کو یاد کر لیں, ایک اور اضافی دعا آپ کو یاد ہو جائے گی, اور ساتھ ہی جب تلاوت ہو تو ساتھ ہی آپ نے سجدے میں پڑ جانا ہے, چاہے آپ کا وضو ہے نہیں ہے, چاہے آپ پاکی میں ہیں نہ پاکی میں ہیں. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بارے میں آتا ہے بخاری میں کہ وہ وضو کے بغیر بھی سجدہ تلاوت کر لیا کرتے تھے. تو بعض علماء کہتے ہیں نہیں جی, وہ ایسے ہی جیسے نماز کی جو شرائط ہیں وہی شرائط اس کی بھی ہیں, حالانکہ ہم نے پڑھا سیرت کے اندر سورہ نجم کی جب سجدہ تلاوت آیا تھا تو ساروں نے ہی سجدہ کیا تھا, کوئی کافروں نے جا کے وضو تو نہیں کیے تھے نا, تو سب نے ہی سجدہ کر لیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیا تلاوت کی تھی, اور پتہ نہیں کسی کا اس وقت وضو ہو یا نہیں ہو. تو اس لیے جس حالت میں بھی آپ ہیں, اصل میں انسان نے بتانا ہی ہوتا ہے اللہ میں تیرے آگے جھک گئی بس. اور یہ جب انسان سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان جو ہوتا ہے نا وہ اس کو بہت اس وقت, یعنی وہ بولتا ہے کہ مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تھا اور میں نے نہیں سجدہ کیا, اور اس کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کر دیا اور یہ آگے نکل گیا. اللہ اکبر, تو وہ روتا ہوا بھاگتا ہے. اس لیے یہ ایک شیطان کو بھگانے کا بھی طریقہ ہے, اور اس میں اگر کر لیں گے تو ثواب ہے, نہیں کرتے تو گناہ نہیں ہے, مگر دیکھیں کیوں ہم وہ ثواب چھوڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے, اس لیے سجدے میں خوب دعائیں کرو, ان کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں, اکیلے پڑھیں تلاوت سن رہے ہیں, اس میں سجدہ تلاوت آتا ہے تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں. لیکن مثلا کہیں بازار میں جا رہے ہیں, کہیں تلاوت لگی ہوئی ہے ہمارے کانوں میں پڑ گئی, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں پہ سجدہ تلاوت ہے, تو نہیں بھی کیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک اس میں آتا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے سجدے کیا کرو, کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے.
تو اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر سجدہ بھی کریں گے. اور یہاں تک ہماری سورۃ الاعراف مکمل ہوئی. اللہ تعالی اس سورۃ پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں بلند اخلاق والے بنا دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.